الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زايدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري. یہ عنوان قائم کیا ہے من انتصر من ظلم، کہ کسی کے ساتھ اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی اور ظلم ہو اور جس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ کیا گیا ہے وہ اگر زیادتی کرنے والے اور ظلم کرنے والے سے اپنا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کا ایک ٹکڑا، وہ روایت اگلے اس میں آ رہی ہے تفصیل سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا دونک فانتصری، کہ تم اپنا بدلہ لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بدلہ لینے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی. وہ واقعہ آگے آ رہا ہے. حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزہ عن الزہری قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله تعالى عنها في مثلها فاذن لها فدخلت. یہ محمد ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اپنی بات اپنی شکایت پیش کرنے کے لیے. یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے. اس سے پہلے ایک حصہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحبا میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی چیز ہدیہ پیش کرنا چاہتا تو چونکہ حضرات صحابہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، دوسری ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت تھی. اب یہ محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ آدمی کے اختیار اور قابو کا نہیں ہے. دل کا معاملہ ہے, دل جس کی طرف مائل ہو جائے. ویسے اصل تو سامنے والے کے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے کبھی دل ادھر مائل ہوتا ہے. ایک باپ کی کئی اولاد ہیں, ان میں سے کوئی بیٹا کچھ ایسے صفات اور خوبیوں کا مالک ہے کہ باپ ہونے کے باوجود وہ دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں اس سے محبت زیادہ رکھتا ہے. یہ کوئی ملامت کی یا اسی طریقے سے ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض ہو, غیر اختیاری چیز ہے. اور محبت جو ہے وہ سامنے والے کی خوبیوں اور کمالات اور افساب کی وجہ سے ہوا کرتی ہے, اور خوبیاں اور کمالات وہ بھی غیر اختیاری ہیں. فلاں میں خوبی کے کیوں آئی اور فلاں میں کیوں نہیں ہے, وہ تو اللہ نے دی, اس کو اس میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہو, دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو. ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہیں تو اس صورت میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں برابری کا معاملہ کیا جائے. ان کا جو نفقہ ہے, خرچہ برابر کیا جائے, ہر ایک کو یکساں کپڑے یکساں طور پر دیے جائیں, اور ان کو رہائش کا انتظام یکساں طور پر کیا جائے, اور اسی طریقے سے جو ہے مبیت یعنی شباشی, شوہر ان کے پاس جو رات گزارے گا اس کے لیے بھی باری مقرر کر دے, ایک رات ان کے یہاں, دوسری رات ان کے یہاں, یا دو اس کے یہاں تو دو دوسری کے یہاں, تیسری کے یہاں بھی دو. اسی طرح ایک کے یہاں زیادہ رہے اور دوسری کے پاس کم رہے, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ سب حقوق زوجیت ہے, یعنی بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر کے اوپر, ان حقوق کی ادائیگی میں اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو شریعت نے اس کو پابند بنایا ہے کہ تمام کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ کرے. کسی کو دوسری کے مقابلے میں ترجیح دینا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ اگر ایسا کرے گا حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تو حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور کسی ایک کی طرف ڈھل گیا اور دوسروں کی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو قیامت کے روز ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ, آدھا حصہ جو ہے لقوا زدہ, فالج زدہ ہوگا. جیسے فالج ہوتا ہے تو آدمی کا آدھا حصہ سن ہو جاتا ہے, تو اس طرح وہ قیامت کے روز اسی حالت میں آئے گا. تو بہرحال حقوق زوجیت کے معاملے میں تو برابری ہے. البتہ محبت کا تعلق دل سے ہے اور دل پر آدمی کو خود کو بھی اختیار نہیں ہے, اس لیے اگر کسی آدمی کی دو سے زیادہ ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو محبت زیادہ ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر کوئی گرفتہ نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے یعنی آپ کی جو بیویاں تھیں ان پاک بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں آپ برابری کا معاملہ کرتے تھے. لباس ہر ایک کو کپڑا یکساں طور پر, کھانے پینے کا سامان یکساں طور پر, شباشی آپ کا رات گزارنا ان کے یہاں یکساں طور پر, یہ ساری چیزوں میں برابری ہوتی تھی. البتہ محبت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت زیادہ تھی, اور وہ جیسا کہ بتلایا کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے اور اس کا مدار بھی جس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے اس کے کمالات اور خوبیوں پر ہے, اور وہ اس کے پاس بھی اختیاری چیز نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہ تو آپ عورتوں بیویوں کے حقوق کو برابر طور پر تقسیم کرتے تھے, فرماتے تھے اللہ ہذا قسمی فی ما املکو فلا تلومنی فی ما لا املکو وتملکو, کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے, جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے, تو اس پر میری گرفتہ مت کیجیے. یعنی دل میں اگر کسی ایک کی محبت زیادہ ہے دوسری کے مقابلے میں تو اس پر میری گرفتہ نہ کرنا, یہ حدیث میں آتا ہے. اور لکھا ہے فقہا نے بھی کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان میں سے ایک کے ساتھ دوسری کے مقابلے میں محبت زیادہ ہے تو اس پر کوئی گرفتہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے. تو بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے حضرات صحابہ میں سے کوئی جب کوئی ہدیہ کرنا چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا, تو لوگ بھی اس انتظار میں رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کی ہو تو اس وقت آپ کے یہاں ہدیہ بھیجیں. اب یہ چیز دوسری ازواج مطہرات نے محسوس کی, نوٹ کیا کہ یہ کیا کہ لوگ ان کی باری میں ہدیہ بھیجتے ہیں اور ہماری باری ہوتی ہے تو لوگ ہدیہ نہیں دیتے. تو اس سلسلے میں ویسے ازواج مطہرات کی دو ٹولیاں تھیں, دو گروپ تھے. ایک گروپ جو ہے حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت سودا اور حضرت صفیہ, یہ حضرت عائشہ کی پارٹی کہلاتی ہے, ان کا گروپ. دوسرا گروپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ, حضرت زینب, حضرت جویریہ, یہ پانچ کل نو ازواج مطہرات تھی. تو یہ اس طرح دو حصوں میں تقسیم تھی, حدیث میں تصریح ہے. ان کا ایک الگ گروپ تھا, ان کا الگ گروپ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروپ تھا انہوں نے حضرت ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اسی مسئلے میں بات چیت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ جو لوگ ان کی باری میں ہدیہ بھیجتے ہیں آپ کے پاس, آپ لوگوں سے کہیں کہ بھئی ایسا نہ کریں, میں کسی آپ کو ہدیہ دینا ہو تو میں کسی کے بھی یہاں ہر ایک کے یہاں رہوں اس وقت ہدیہ بھیجا کروں. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ایسا ہی جیسا ابھی آ رہا حضرت فاطمہ کا, انہیں پہلے وہ گئی تھی, انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی ازواج جو ہیں آپ سے انصاف چاہتی ہیں آپ اپنے معاملے میں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں ہدیہ بھیجتے ہیں اور دوسری ازواج مطہرات کی باری میں ہدیہ نہیں بھیجتے, تو آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ انہی کی باری کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی باری ہو ہدیہ دیا کریں. تو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ام سلمہ جب وہاں سے واپس لوٹی تو جن ازواج مطہرات نے ان کو بھیجا تھا کہا کیا جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہا حضور کچھ نہیں بولے کہ نہیں نہیں پھر سے حضور سے اس سلسلے میں پھر سے کہو. تو اب کی مرتبہ جب ان کی باری کا دن تھا یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے وہاں چپاشی کے لیے رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی ازواج آپ سے انصاف چاہتے ہیں, لوگ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیہ بھیجا کرتے ہیں, ان سے کہیں آپ کہ کسی کی بھی باری ہو بھیجیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اب دوسرے دن ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہوا, رپورٹ لی, کہا کچھ جواب نہیں آتا, کہ نہیں نہیں کہو جواب مانگو حضور سے جواب دو کیا کہتے. پھر سے اب کے خود گئی نہیں, پھر جب ان کی باری کا موقع آیا تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں فرمایا کہ اے ام سلمہ, عائشہ کے سلسلے میں تم مجھے تکلیف نہ پہنچا, اس لیے کہ کوئی بیوی ایسی نہیں جس کی چادر میں ہوتا ہوں اور وہی آتی ہو سوائے عائشہ کی, کہ ان کے ساتھ میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں ایک چادر میں وہی آتی ہے, کسی اور بیوی کے اس میں وہی آتی نہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جواب یہ سنا تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور میں آپ کو اجازت دینا نہیں چاہتی. دوسرے دن ازواج مطہرات نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے ساری رپورٹ سنا دی کیسا ہوا, تب انہوں نے دیکھا کہ ان سے تو کچھ کام بنا نہیں. اب معاملہ حضرت فاطمہ ازواج آگے روایت جو آج ہے وہ آگے کا مسئلہ ہے, ایک حصہ گویا ہو چکا تھا اس کا. اب یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ان کی کہنے پر درخواست پر کیوں نہیں کہا لوگوں سے, یہ تو شرح لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ایک وجہ بھی بتلا دی کہ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کو جو محبت تھی زیادہ, ان محبت کی مختلف وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جب قدرت کی طرف سے یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں ان کی چادر میں ہوتا ہوں تب تو وہی آتی ہے, کسی اور کی چادر میں ہوتا ہوں اس وقت تو وہی نہیں آتی, تو گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہدیہ بھیج رہے ہیں ان کی باری کے موقع پر, یہ چیز بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان کے دلوں میں کوئی, میں تو کہنے نہیں گیا تھا کہ بھئی ان کی باری ہو تو ہدیہ بھیجو, ان کے دلوں میں یہ بات آئی اور وہ ان کی باری کے موقع پر میرے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں. تو گویا لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے, میں بھلا اس میں کیوں دخل اندازی کروں. دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کو پھر اس موقع پر یوں کہنا کیا آپ ان کے, تو گویا زبانی طور پر لوگوں سے ہدیے کا مطالبہ کرنا ہے. یہ کیسے گا؟ ایک عام آدمی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا. یعنی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بھئی تم ہدیہ دینے میں ان کی باری کا انتظار نہ کرو کسی بھی موقع پر, لیکن بھائی ہدیہ دینے کی بات تو آ رہی ہے نا, کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا کرتے ہیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دے دیا. خیر, دوبارہ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ازواج مطہرات ان لوگوں نے, ان ازواج نے دیکھا کہ حضرت ام سلمہ سے تو مسئلہ حل ہوا نہیں, تب انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گفتگو کہ آپ ابا جان سے کہیے اس معاملے میں ذرا دیکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی انہوں نے اجازت چاہی, اور اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فی مرتھا, رات کا وقت تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک چادر میں آرام فرما رہے تھے. تو حضور نے اجازت دی, حضرت فاطمہ نے اجازت مانگی, اجازت دی, داخلی اسی طرح اسی حالت میں. اب یہ ہے کہ یہ بھی خالی لیٹے ہوئے تھے اور کوئی دوسری بات نہیں تھی, اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اپنے اگر اپنے قریبی محارم کی موجودگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح ایک چادر میں لیٹا ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چنانچہ روایتوں میں اس کی اور نظیریں بھی ملتی ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, میرے جی میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات کی نماز کی کیا کیفیت ہے وہ معلوم کروں, تو کہا میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی تو میں بھی وہاں رات گزارنے کے لیے پہنچ گیا. تو جیسا یہاں بھی شاید آ گئی ہے وہ روایت, تو جب یہ رات گزارنے کے لیے وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو بستر تھا, وہاں کوئی بستروں کی محتاط نہیں تھی کہ بھئی الگ الگ بستروں, ایک بستر تھا, اسی بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ لیٹتے تھے. جگہ وہ بستر کی لمبائی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ لیٹے, اور مجھے آڑا سلا, جیسے بچوں کو کبھی آڑا سلا دیتے ہیں چارپائی کے اوپر, چھوٹے تھے ان کو آڑا سلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھو یہاں پر بھی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت میمونہ ام المومنین کے بھانجے ہوتے ہیں, بہن کے لڑکے ہوتے ہیں, ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر اٹھتا. دوسری آگے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں, خالی لیٹنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور واقعہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر گیا, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور بانجیاں آئی ہیں, تو گھر کا جو کام کاج ہوتا تھا چکی پیسنے کی وجہ سے اور دوسرے کام کی وجہ سے, چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے, گھر کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے وغیرہ بھی میلے ہو جاتے تھے. تو جب پتا چلا کہ کچھ بانجیاں آئی ہیں تو ابا جان کے پاس پہنچ جاؤں, ایک آدھ بانجی مجھے دے دیں تو گھر کے کام کاج میں مدد ہوگی. تو اسی غرض سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے, حضرت عائشہ تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا حال بیان کر دیا کہ میں تو اس لیے آئی تھی ابا حضور کے پاس, پتا چلا ہے کہ بانیاں اور غلام آئے ہیں تو گھر کے کام کاج میں مجھے ذرا سہولت ہو جائے, ایک آدھ بانی مجھے مل جاتی تو میرے لیے آسانی تھی. یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تشریف لے گئی. بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کہ صاحبزادی آئی تھی اسی غرض سے, آپ تھے نہیں تو مجھے یہ بات کہہ کر کے وہ تشریف لے گئی. تو روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر تو ہم دونوں لیٹ چکے تھے، دونوں میاں بھی کیسے بستر، ایک بستر تھا لیتے ہوئے، کہا حضور کو دیکھ کر ہم نے اٹھنا چاہا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھ لیٹ، اور حضور کہا ہمارے دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، حضرت علی فرمانے بیچ میں جیسے لیٹے ہوئے بیچ میں بیٹھے ہیں، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے آپ کے تلوے مبارک کی ٹھنڈک حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے سینے پر اپنے پیٹ پر محسوس کیا لگا، تو اور وہاں بیٹھ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتا معلوم ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آج آپ آئی تھیں اور پانی لینے کے واسطے تاکہ گھر کے کام کاج میں مدد ہو، میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور سوتے وقت بھی اس طرح کا پڑھ لیا کرو، یہ اس غلام اور پانی سے بھی بہتر ہے۔ بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی دیکھیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہاں سے ہٹنے اور بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اسی طرح لیٹا رہنے دیا، اور آپ نے جا کر کے دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے جو بات کرنی تھی وہ کر لی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت چاہی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اجازت دی اور حضرت فاطمہ داخل ہوئی، فقالت ان ازواجک ارسلنی یسألنک العطلفی بنت ابی قحافہ، حضرت فاطمہ نے آ کر کے کہا عرض کیا کہ آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی طلبگار ہیں۔ ابو قحافہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت ہے، ان کا نام تو عثمان تھا، فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لائے ہیں، تو یہاں انہوں نے گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بجائے حضرت ابو بکر کی طرف کرنے کے ان کے دادا ابو قحافہ کی طرف کی، اور گویا ممکن ہے اس طرح نسبت کرنے میں بھی ذرا کچھ ان کا یہ گھٹانا مقصود ہو، جو بھی ہو بہرحال یہ کہا کہ آپ کی بیویاں ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں آپ سے انصاف کی طلبگار ہیں، وہی مسئلہ وہ ہدیے والا چل رہا تھا۔ اب یہ انصاف، اب دیکھیں یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جو ان کے حقوق کی ادائیگی میں جیسا کہ میں بتلا چکا پورے طور پر برابری اور انصاف سے کام لیتے تھے، رہا محبت کا معاملہ وہ تو اختیار کی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح لوگوں کا ہدیے بھیجنا تو بھی آپ کے اختیار کی چیز نہیں تھی، تو اب یہ جس اپنے زام سے انصاف کی مطالبہ کر رہی تھی، ایسے تو نبی کریم ایسا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ایسا سمجھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے زام میں یوں چاہتی تھی کہ ہم انصاف کے جس معیار کو چاہتی ہیں اس معیار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کریں، اس لیول کو گیا گمارا کہا اے بنائیا تو اتوحبی نہ ماؤ ہی، تو اس پر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میری بیٹی کیا میں جس چیز کو پسند کرتی ہوں کرتا ہوں تم اس کو پسند کرو گی؟ قالت بلا کیوں نہیں، قال فاحبی ہادی، حضرت عائشہ کی طرف ان سے محبت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے ان سے محبت کرو، فقامت فخرج، یہ جواب سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئی اور واپس تشریف لے گئی، فحدثت ہوں اور جا کر جن بیویوں نے ان کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان سے جا کر کے کہا کہ یہ مجھے تو یہ حضور نے جواب دیا، فقل نما اغنی تے انا شیئن فرجی الیہ، تو ان بیویوں نے کہا تم نے تو ہمارا کوئی کام کیا نہیں، ہمارا مقصد تو حاصل ہوا نہیں، دوبارہ جاؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا اللہ کی قسم اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اب یہاں سے بھی مایوسی ہو گئی، فارسلنا زینب زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان بیویوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خود بھی ازواج مطہرات میں سے اور وہ بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی روایت میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہاں وہ زیادتی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس کو بھی میں بیان کر دوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب بھی ایک ایسی بیوی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں میرا مقابلہ کرتا، میرے برابر کی تھی. اور اس کے باوجود کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ولا مارا قد تو خیرن فی الدین من زینب، دین کے معاملے میں زینب سے بڑھیا کسی عورت کو میں نے دیکھا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی اور اپنی باتوں میں سب سے زیادہ سچی اور اوصل اللہ میں اور سب سے زیادہ رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے والی اور کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنے والی اور جس عمل سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس عمل کے لیے اپنے آپ کو مشقت اور مجاہدے میں ڈالنے والی حضرت زینب سے بڑھ کر میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کے متعلق. لیکن اچھا البتہ کہتے ہیں کہ ان کے مزاج میں، حضرت زینب کے مزاج میں غصہ بہت تھا، تیزی کسی بات پر ان کو غصہ بہت آ جاتا تھا بس، مگر وہ غصہ جلدی ہی ختم بھی ہو جاتا تھا، یہ بات تھی بس. اب وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا انہوں نے، فاستأذنت فأذن لها، اب انہوں نے بھی اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، اجازت دی آ جاؤ. فقالت له ذلك، تو انہوں نے بھی وہی بات جو اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جاتی رہی کہ آپ کی بیویاں جو ہے حضرت عائشہ کے معاملے میں آپ سے انصاف کی خواہش مند ہیں، یہ کہا. اب کہتے ہیں وبقت فی زینب، اب اتنا ہی نہیں کہ حضور سے اتنا کہا، وہ سیدھی لڑ پڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے الجھ گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کو برا بلا کہنا شروع کیا حضرت زینب نے. وبقت فی زینب تسب بولی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور سے اپنی بات عرض کرنے کے بعد وہ سیدھی مجھ سے مخاطب ہو کر مجھے برا بلا کہنا شروع کیا. فتفق تو انظروا هل يعذن للنبي صلى الله عليه وسلم، اب حضرت عائشہ جواب میں کچھ نہیں کہہ رہی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور مجھے ان کا جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں، میں حضور کے جو ہے ابرو کو دیکھ رہی ہوں، حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہوں، حضور کے چہرے پر میری نظر ہے. فتفق تو انظروا هل يعذن للنبي صلى الله عليه وسلم، میں حضور کو دیکھ رہی تھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیتے ہیں. دوسری نسائی کی روایت کے اندر ہے کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ڈانٹا حضرت زینب کو ایسا مت کرو، لیکن وہ بات نہیں آئی، انہوں نے اپنا سلسلہ ان کو برا کہنے کا جاری رکھا. تو جب انہوں نے جاری رکھا تو اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلم ازل، اب انہوں نے تو بولنا شروع کیا تھا، یہ دیکھ رہی ہوں حضور کہ حضور کا چہرہ کیا کہتا ہے، تو شروع میں تو لیکن کہتے ہیں میں برابر حضور کو دیکھتی رہی، حتی عرفت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکرہ ان انتصر، یہاں تک کہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب اگر میں ان کو جواب دوں گی تو حضور اس کو ناپسند نہیں فرمائیں گے، گویا حضور کی طرف سے جو ہے خاموشی ہی کے اندر اجازت مل گئی. لیکن دوسری روایت تو جیسے اوپر روایت ابھی پہلی گزری، حضور نے باقاعدہ حضرت عائشہ جب ان کی طرف سے زیادتی ہو گئی بہت کچھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا تم اپنا بدلہ لے لو. اب کیا حضرت عائشہ فرمائے جہاں حضور کی اجازت ملی فوقع تو بے زینب فلم انشب ان اسخن تو ہا غلط بتا، اب پھر میں نے جو جواب دیا ایسا زوردار جواب دیا کہ ان کو ایک دم مغلوب کر دیا، ان سے میری باتوں کا جواب نہیں پڑا، بن پڑا. چنانچہ وہاں نسائی کی روایت کے اندر ہے کہ میں نے ایسا سخت جواب ان کو دیا کہ ان کے منہ کا تھوک خشک ہو گیا، یعنی وہ خاموش ہو گئی، میری باتوں کا جواب ان سے نہ بن پڑا. کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی میرے جواب کے نتیجے میں ان کی شکست، تو کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ثم قال اما انها ابنت ابی بکر، ہاں ابو بکر کی بیٹی ہے. دیکھو یہاں ادھر بنت ابی قحافہ کہا تھا نا، حضرت ابو بکر کی طرف منسوب نہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت کہ ابو بکر جیسے ہیں شریف آدمی اور فصیح و بلیغ، ایسی ان کی بیٹی بھی جیسے باپ کے اوصاف ہیں بیٹی کے اندر ہیں. تمہارا یہاں تو اس لیے رائے کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہو تو اس زیادتی کا جواب کوئی آدمی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. અને 800 રૂપિયા મળ્યા છે જેને 20-25 દિવસ થઈ ગયા છે તો હવે આ રકમ ક્યાં વાપરવી? એ તો જહાં સે મિલે હૈ ઓર જિન જિન જગહો કે મુતાલ્લિક આપકો ગુમાન હૈ વહાં આપ ઉસકા એલાન કીજીએ, લોગો કો બતલાઈએ. ઓર જૈસે વહાં બાકાયદા આજકલ તો પર્ચે લગા દિયે જાતે હૈ ભઈ ઇતની રકમ, એક રકમ મુજે મિલી હૈ, અલામત બતલા કર લે જાયેં. ઓર اس طرح بار بار کا اعلان اور لوگوں کو باخبر کرنے کے باوجود کوئی لینے کے لیے نہ آوے اور آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اب شاید اس کے مالک نے اس کو تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا، تو اب آپ کو اختیار ہے آئندہ کے لیے. آپ چاہیں تو ابھی بھی حفاظت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، اوپر لفافے میں رکھ کر کے نوٹ کر کے کہ فلاں تاریخ کو اتنی رقم مجھے ملی تھی، مالک کا اعلان تلاش کرنے کے باوجود اب تک آیا نہیں، ابھی اسی انتظار میں رکھی ہوئی ہے، تاکہ اگر اس درمیان آپ کی وفات بھی ہو جاوے تو وارثوں کو پتا چلے کہ یہ آپ کی ملکہ نہیں ہے. اور اگر چاہیں تو یہ رقم کسی غریب کو صدقے کے طور پر دے دیں، اگر خود غریب ہوں تو خود بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کے بعد اگر کچھ مدت کے بعد آیا مالک اور اس نے جو علامتیں بتلائی اس سے آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہی اس کا مالک ہے، تو اس صورت میں اگر آپ اس کو بتلا دیجیے کہ بھئی میں نے اتنے دنوں تک انتظار کیا، تلاش و جستجو کی، جب مجھے مایوسی ہو گئی تو میں اس طرح کیا، اب اگر وہ آپ کے کیے ہوئے صدقے کو منظوری دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے چلو، تو ٹھیک. پر وہ کہتا نہیں مجھے تو میرے پیسے چاہیے، تو اب وہ آپ سے وصول کر سکتا ہے، آپ اپنی طرف سے وہ 800 ادا کیجیے اپنی جیب سے، اور وہ جو 800 دیے ہیں وہ ثواب آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ઘરની આ વાત નાજાયજ હોય તેની જવા હોય છતાં તે રકમથી શું બીજાને દાવત કરાવી શકાય? નહીં, નહીં કરવી ચાહી. નમાઝના દરમિયાન મેં કપડા પર પક્ષીની નજાસત જોઈ જે 2 સિક્કા જેટલી ફેલાયેલી હતી, તો શું મારે નમાઝ તોડી નાખવી જોઈએ? અને મેં નમાઝ પડી તો શું નમાઝ અદા થઈ જશે? હવે એ હૈ કે જિનકી ભીડ જો હૈ સમજી જતી હૈ નજાસત કે કબીલ સે, તો પરિંદો કી ભીડ જો હૈ વો کیا حکم رکھتی ہے؟ نجاست غلیظہ رکھتی ہے. تو وہ جیسا 2 سکے جتنی ہے اس صورت میں تو نماز آپ کو وہیں سلام پھیر کے ختم کر دینی چاہیے، دھونے کے بعد اس کو آپ دوبارہ پڑھیں. حد درمیان مرد عورت ساتھ نماز پڑھی سکے تھے. میں گھر میں مارا والدہ نے بازو میں سنت نماز پڑھی، کہ ماری ممیاں کہیں کہ عورت نہ بازو میں مردہ نماز ٹوٹی جائے تھی. وہ تو دونوں ایک ہی نماز ایک امام کے پیچھے یا ان میں سے ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی ہو اس طرح پڑھیں تو، باقی اگر آپ اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی سنتوں کی نیت باندھی، آپ کی والدہ نے اپنی سنتوں کی نیت باندھی اور ذرا فاصلہ ہے دونوں میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. بہرحال جس پرندے کی بیٹ کے متعلق یہ ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے اس کا یہ حکم ہے. رات غسلنی حاجت تھی جائے سے સવારે નમાઝમાં ત્યાં ઉઠું છું ત્યારે એની ખબર થાય છે. ગુસલ કરવામાં ક્યારેક જમાત છૂટે છે તો ક્યારે જમાત કદાચ તમારે ગુસલ કરવું જોઈએ કે ક્યાં કરના છે? આપકો જલ્દી ઉઠના ચાહીએ જીસકો ગુસલ કી હાજત હો, ઇસલિયે કે ભાઈ જૈસી જૈસી જરૂર. આદમી કોઈ ઇસ બાત કા પાબંદ કિયા ગયા હૈ કે જમાત કે સાથ નમાઝ પઢને કા ઇહતમામ કરે, તો જૈસે જમાત કે સાથ નમાઝ પઢને કે લિયે હમકો અગર પેશાબ પાખાને કી હાજત હોતી હૈ તો હમ ઇતના પહેલે ઉઠતે હૈ કે પેશાબ પાખાને ઓર વુઝુ વગેરા સે ફારિગ હોકર હમકો જમાત મિલ સકે, તો ઇસી તરહ ગુસલ કી હાજત હો તો ઉસ વક્ત અભી ઇતના પહેલે ઉઠના ચાહીએ કે ગુસલ સે ફારિગ હોકર આપ જમાત કે સાથ નમાઝ પઢ સકે. ગુસલ કી વજહ સે જો હૈ ગુસલ કી હાજત કી વજહ સે જમાત કી તાકીદ ખતમ નહીં હોતી. કિતાબો મેં લિખા હૈ કિન ચીજોં કી વજહ સે જમાત છોડના ચાહીએ, ઉસમે ગુસલ કી હાજત કો શુમાર કિયા નહીં ગયા. ગુસલ વગર ફકત નજાસત ધોઈ નમાઝ પઢી શકાય? નહીં નહીં, હું તો નમાઝ હોગી નહીં. ઘણી વાર બીજા દિવસે ખબર પડે છે કે રાત્રે નાપાક થઈ ગયો હતો તો આજે નમાઝ ગયા, આ જીતની નમાઝ ઉસકી હાલત મેં અદા કી, ઉનકો લોટાના પડેગા. કિસી ગેર મુસ્લિમ કી બીમાર કુર્સી કે લીએ જા સકતે હૈ, ઇસ પર અજર ઓર સવાબ મિલતા હૈ, اگر وہ پڑوسی ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور نسبت ہے تعلق ہے تو اجازت ہے، کالا جوتا پہن سکتے ہیں. عورت اتنا بتا دیں کہ عورت پر کون سے شخص کو چھونے سے حرمت مسارت کا حکم لگ سکتا ہے. ابھی حرمت مسارت کا مسئلہ بڑا لمبا چوڑا ہے، جو ہے اس کو باقاعدہ اپنے طور پر معلوم کریں یا نہیں، لکھ کر کے ذرا افتاح سے وہاں بتا دیا جائے گا. مثلا اب یہ ہے کہ عورت ساس نے داماد کو شہوت کے ساتھ چھو لیا اور اس میں اس طرح چھویا کہ بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہیں ہے یا ہے لیکن وہ گرمی کو روکنے والا نہیں ہے، اور شہوت کے ساتھ چھویا اس کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی بیٹی اب شوہر پر حرام ہو جائے گی. اسی طرح معاملہ برعکس بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ہفتے عورتوں کے بعد میں حاضری کے سوال کے جواب میں آپ حضرات نے مفتی عبید اللہ صاحب کا فتویٰ نکالا تو میں آپ سے بالکل عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، حیدرآباد کے زمانے میں علماء منع کرنے کے باوجود عورتیں اسکول کالج میں جا رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، آفس میں کام کر رہی ہیں، ایسی جہالت کی اندھیرے میں اس علم کی ایمان کی روشنی حاصل کر سکے، اس لیے کچھ آسان طریقہ شرکت آواز بتا دیں. عورتیں اپنے طور پر ایک محلے میں قریب کی عورتیں جمع ہو کر تعلیم وغیرہ کریں تو اس کی گنجائش ہے. دور دور سے جانا محلے میں، یعنی اتنا قریب کہ جس سے کوئی زیادہ گویا یوں نہ کہا جا سکتا ہو کہ اپنے مکان سے دور گئی، تو اس کی گنجائش ہے. باقی اس کے علاوہ دور جانا اس کو منع کیا ہے. ہمیں حج پر نے ہمارے رشتے دار بھیج رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم قرضدار بھی ہیں اور ہمارے تین بچے ہیں، اس میں سے دو جوان بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، بیٹی کی عمر 13 ہے. ہم حج کر پڑھنے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی جانے والے ہیں، بھیجنے والے حج کا خرچہ دیں گے اور کچھ نہیں، جا سکتے ہیں. ویسے اس کا یہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی ممانعت ہو آپ کے لیے ایسا نہیں ہے. ہاں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حج ہم پر فرض نہیں ہے، ہم قرضدار ہیں، قرضہ کی ادائیگی ہم پر ضروری ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بڑی وعیدیں ہیں ہمارے لیے، تو اگر آپ ہم کو بجائے حج میں بھیجنے کے ہماری قرضہ کی ادائیگی کے لیے اگر دیں تو زیادہ اچھا ہے. عورتیں گردے کھا سکتی ہیں، کس کے؟ یعنی گردہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بکرے وغیرہ کے، تو کھا سکتے ہیں گردہ، تو کھایا جا سکتا ہے. میری بیوہ کا کہنا ہے کہ عورتیں غیر محرم مردوں کا بچا ہوا کھانا بھی نہیں کھا سکتی. مثال کے طور پر اگر میں نے سسرال میں کھانا کھایا اور پلیٹ یا کلچے میں کچھ بچ گیا تو وہ کھانا سسر اور سالہ تو کھا سکتے ہیں، مگر ساس بیوی کی بہن بھابھی اس کے کھانا. ہاں اصل میں یہ ہے کہ غیر محرم مرد کا پانی یا کھانا جس کے کھانے میں جو ہے شہوت کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کو منع کیا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا حد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.